منگل 9 جون کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. امریکی سپریم کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ. یروشلم میں پیدا ہونے والے امریکی بچے اپنی جائے پیدائش کے طور پر اسے اسرائیل نہیں لکھ سکتے. یروشلم کا رد عمل.
یروشلم کو کیپٹل قرار کرنے کی بات چل رہی تو ایسے میں اس طرح کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو لے کر کے کافی لوگ جو ہیں وہ دکھی ہیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. امریکہ کی سپریم کورٹ نے 2002 کے قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے جو یروشلم میں پیدا ہونے والے امریکی شہریوں کو اسرائیل کو اپنی جائے پیدائش قرار دینے کی اجازت دیتا تھا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کانگریس اس قانون کی منظوری کے لیے بہت دور تک چلی گئی تھی اور اس سے امریکی محکمہ خارجہ کی پالیسی بدل جاتی. امریکی محکمہ خارجہ اس وقت بھی اسرائیل کو یروشلم میں پیدا ہونے والے امریکیوں کی جائے پیدائش نہیں مانتا. یروشلم کی حیثیت بہت متنازع رہی ہے کیونکہ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی اس شہر کی ملکیت کے دعوے دار ہیں. بی بی سی کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل پر قبضہ کرنے کے ایک سال بعد اب وہاں لوگوں کی روزمرہ زندگی پر مکمل گرفت رکھتی ہے. کئی ماہ کی خفیہ طور پر بنائی گئی ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدت پسندوں نے شہر میں مسجدیں تباہ کر دی ہیں, اسکولوں کی عمارتیں خالی پڑی ہیں اور خواتین کو برقع پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے اسلامی قوانین کی انتہائی سخت تشریح کی وجہ سے مسلسل سزاؤں کے خوف میں جیتے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی پرویز خٹک نے کہا ہے کہ صوبے میں حالیہ بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور بے ضابطگیوں کی عدالتی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
پشاور میں آج صوبائی حکومت کے زیر اہتمام منعقدہ کل جماعتی کانفرنس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلی پرویز خٹک نے کہا کہ صوبائی حکومت نے 30 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن سے کرانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کو منظور ہوگا.
پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس کہتی ہے کہ سائٹ کے علاقے کے ایک ڈی ایس پی عبد المجید عباسی مسلح حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. کراچی میں حکام کے مطابق صرف اس سال مسلح حملوں میں 49 پولیس اہلکاروں کو مارا جا چکا ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
ڈی آئی جی منیر شیخ کا کہنا ہے کہ عبد المجید عباسی اپنی سرکاری گاڑی میں ڈیوٹی پہ جا رہے تھے کہ دو موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے انہیں نشانہ بنایا اور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ڈی آئی جی کے مطابق مقتول کا تعلق خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن سے تھا. تاحال کسی تنظیم کی جانب سے اس کاروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری میں 16, فروری میں 2, مارچ میں 12, اپریل میں 6, مئی میں 12 اور جون میں 1 اہلکار کو نشانہ بنایا گیا ہے.
بھارتی پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے ملک کے مشرقی علاقے میں فائرنگ کے بادلے میں 12 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ انہوں نے جھارکھنڈ ریاست میں بعض مشتبہ ماؤ نواز باغیوں پر فائرنگ کی جن پر انہیں شبہ تھا کہ وہ گاؤں والوں سے بھتہ وصول کر رہے ہیں. انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پولیس اکثر بغیر کسی وجہ کے مشتبہ باغیوں کو مار ڈالتی ہے. ماؤ نواز باغی جن کا موقف ہے کہ وہ بے زمین کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں 1960 کی دہائی سے ملک کے مشرقی علاقوں میں سرگرم ہیں.
دو بڑے بین الاقوامی اداروں نے کہا ہے کہ بحیرہ روم کے ذریعے یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد محض اس سال 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے متعلق اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے اٹلی اور یونان پہنچنے والے تارکین وطن کی جو تازہ ترین تعداد ظاہر کی گئی ہے وہ ملتی جلتی ہے. امریکہ کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے قید تنہائی کاٹنے والے قیدی کو بالآخر رہائی ملی ہے. ظفر سید.
البرٹ ووڈ فاکس ان 3 سیاہ فام کارکنوں میں سے رہائی پانے والے آخری شخص ہیں جنہیں اینگولا ٹری کہا جاتا تھا. انہیں 1972 میں لوئیزیانا کی جیل کے ایک گارڈ کو ہلاک کرنے پر قید تنہائی میں ڈالا گیا تھا جو اینگولا کے نام سے مشہور تھے. ووڈ فاکس ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انہیں مجرم قرار دینے کا فیصلہ سیاسی تھا کیونکہ وہ سب سیاہ فام امریکیوں کے حقوق کے لیے سرگرم بائیں بازو کی جماعت بلیک پینتھر پارٹی سے تعلق رکھتے تھے.
مصر کی ایک عدالت نے 3 برس پہلے فٹ بال میچ کے دوران خونی تشدد میں ملوث ہونے پر 11 افراد کی سزائے موت کی توثیق کی ہے. اس واقعے میں دو مخالف ٹیموں کے حامیوں میں خونی تصادم تصادم ہوا تھا جس میں 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. اس معاملے میں کئی پولیس والوں پر بھی مقدمہ چلا مگر ان میں سے کوئی بھی موت کی سزا پانے والوں میں شامل نہیں. مگر بور سعید کے سابق سیکیورٹی چیف کو 5 برس قید کی سزا ضرور سنائی گئی تھی. پولیس پر الزام تھا کہ انہوں نے مقامی ٹیم کے حامیوں کو قاہرہ کے کلب کے حامیوں پر حملہ کرنے کی چھوٹ دی جو سابق صدر محمد مرسی کی معزولی کے پرزور حامی تصور کیے جاتے تھے. اور یونان نے اپنے قرضوں کے بحران کے خاتمے کے لیے یورپی یونین اور آئی ایم ایف کو 47 صفوں پر مشتمل ایک منصوبہ جمع کروا دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ امریکی سپریم کورٹ نے 2002 کے اس قانون کو غیر آئینی قرار دیا, مسترد کر دیا, جس کے تحت مقبوضہ بیت المقدس میں پیدا ہونے والے امریکی بچے کی جائے پیدائش کے خانے میں اسرائیل لکھا جا سکتا تھا. امریکی سپریم کورٹ کے اس اہم فیصلے کی خبر دنیا بھر کے بڑے بڑے اخبارات نے شائع کی ہے. برجیش اپادھیائے واشنگٹن میں بی بی سی کے نامہ نگار ہیں اور سیربین میں براہ راست اس وقت آ رہے ہیں. برجیش اپادھیائے, امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کی مزید تفصیل ہے کیا؟
دیکھیں شفیع صاحب, ایک دہائی سے بھی زیادہ ہو گئے جیسا کہ آپ نے ابھی ابھی بتایا کہ کانگریس نے قانون پاس کر دیا تھا کہ اگر کسی امریکی شہری کی پیدائش یروشلم کی ہے تو وہ اپنے پاسپورٹ پر اپنے پیدا ہونے کی جگہ, یعنی جسے ہم کنٹری آف برتھ کہتے ہیں, کا کالم ہوتا ہے پاسپورٹ پہ, وہاں اسرائیل لکھ سکتا ہے. لیکن تقریباً 60 برس سے امریکہ کی پالیسی یہ بھی رہی ہے کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا حصہ نہیں تسلیم کرتا ہے, اسے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانتا ہے. تو پیر کو سپریم کورٹ نے کانگریس کی طرف سے پاس اس پاسپورٹ قانون کو خارج کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ آئین کے تحت صرف اور صرف صدر کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بیرونی ملک یا کسی علاقے کو اس ملک کا حصہ تسلیم کرے. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر پورے ملک کی ایک آواز ہونی چاہیے اور وہ آواز صدر کی ہو.
تو برجیش اپادھیائے, امریکی کانگریس نے کیا قانون بنایا تھا اور یہ منظور کیسے ہو گیا تھا؟
دیکھیں جب اسرائیل بنا شفیع صاحب, تبھی سے یروشلم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ایک متنازعہ معاملہ رہا ہے. 1947 میں مشرق وسطی میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان بڑھتے تشدد کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے یروشلم کو انٹرنیشنل نیوٹرل ٹیریٹری قرار دیا. لیکن کانگریس میں جو اسرائیل کے کئی حمایتی رہے ہیں, انہوں نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا دعویٰ مضبوط کرنے کی کوششیں کئی بار کی ہیں. 1995 میں کوشش کی گئی کہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو تیل ابیب سے ہٹا کر یروشلم لے جایا جائے. اس پر قانون تو بن گیا لیکن بل کلنٹن نے اسے لاگو نہیں کیا, وہ اس سمے صدر تھے. اسی طرح 2002 میں کانگریس نے ایک بجٹ بل میں پاسپورٹ لا کو بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں نتھی کر دیا, جس کے تحت یروشلم میں پیدا ہونے والے امریکی شہری کنٹری آف برتھ میں اسرائیل لکھ سکتے تھے. جارج ڈبلیو بش نے اس پر دستخط تو کر دیے لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اسے لاگو نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ برسوں سے چلی آ رہی امریکی پالیسی کے خلاف ہے. صدر اوباما نے بھی اسے نہیں لاگو کیا. اور دفتر خارجہ کی جو پالیسی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ان کے لفظوں میں کہ جو بھی یروشلم میں پیدا ہوئے ہوں وہ پلیس آف برتھ میں یروشلم لکھیں, نہ کہ اسرائیل, جارڈن یا ویسٹ بینک.
اچھا ہوا.
لیکن یہاں پر بس ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ایک امریکی نجات اسرائیلی نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا, اور اگر یہ قانون لاگو ہو جاتا تو تقریباً 50,000 امریکی شہریوں کو جو یروشلم میں پیدا ہوئے ہیں اپنے پاسپورٹ بدلنے ہوتے, اور اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ایسا نہیں ہوگا.
اچھا کیا آپ نے یہ دونوں پریزیڈنٹس کے نام لے دیے, ایک تو جارج ڈبلیو بش اور ان کے بعد آنے والے براک اوباما. سوال میرا یہ ہے, جن حالات میں یہ فیصلہ آیا ہے اس سے صدر براک اوباما کی کانگریس کے مقابلے میں خارجہ پالیسی میں کیا فرق پڑے گا؟ کیا صدر اوباما کے ہاتھ مضبوط ہوں گے؟
دیکھیں امریکہ میں واضح طور پر یہ طے کرنا مشکل رہا ہے کہ کسی ملک کو تسلیم کرنے کا اختیار انتظامیہ کا ہے یا کانگریس کا. اس لحاظ سے یہ فیصلہ ایک طرح سے اوباما کی جیت آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہ بھی ایسے وقت پر آیا ہے جب اوباما اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنیامین نتنیاہو, ان کے نجی تعلقات میں کافی تلخی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو آپسی نجی تعلقات ہیں وہ کافی بہتر ہیں, ان میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی ہے. لیکن زیادہ تر یہودی ادارے یہ کہتے رہے ہیں یہاں پر کہ یروشلم اسرائیل کی دارالحکومت ہے, اور امیگریشن کا معاملہ ہو یا پاسپورٹ پالیسی ہو, ان پر قانون بنانا کانگریس کی ذمہ داری ہے. انتظامیہ کی حمایتی کہتے رہے ہیں کہ یروشلم ایک نازک مسئلہ ہے, دنیا کا سب سے متنازعہ معاملوں میں سے ہے, اور صرف صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ملک کو خود مختاری تسلیم کر سکے. اور کرنے والی بات یہ ہوگی کہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کی جو کوششیں چل رہی ہیں اس پر اسرائیل کی جو ناراضگی ہے, یا پھر کانگریس میں جو سینیٹر انتظامیہ کے خلاف جا کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں, یا پھر خارجہ معاملوں سے جڑے جو دوسری پالیسیز ہیں ان پر اس فیصلے کا اثر ہوگا یا نہیں, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. اور دوسری چیز کہ صدر اوباما اب صرف ڈیڑھ برس کہ ان کے ڈیڑھ برس رہ گئے ہیں, لیکن اگلا صدر جو بھی بنتا ہے یا بنتی ہے ان میں اور کانگریس کے درمیان جو رسا کشی ہو رہی ہے ان دنوں, اس پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا.
اچھا چپ چاپ آپ اشارہ کر گئے صدر بنتا ہے یا بنتی ہے میں. خیر میں وہاں سے ہریندر مشرا کو لینا چاہ رہا تھا. برجیش اپادھیائے بہت بہت شکریہ, چلتے ہیں اب یروشلم. وہاں پر مقامی صحافی ہریندر مشرا اس وقت انتظار میں. ان سے سوال میرا ہے کہ اسرائیل میں سرکاری طور پر کیا رد عمل آیا امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر؟
سرکاری طور پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے. یہاں پر فورن منسٹری کے ترجمان ایمانوئل نخسون نے کہا کہ اس طرح کے مدوں پر میڈیا میں اسرائیلی جو حکومت ہے وہ کوئی رد عمل نہیں دیتی. لیکن جیروسلم کے جو میئر ہیں نیر برکات, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جیسے حالات ہیں, جس طرح سے عالمی ایک مہم چھیڑ چکی ہے اسرائیل کو الگ تھلگ کرنے کی, ویسے میں امریکہ سے وہ سپورٹ کی امید کرتے تھے, اور امریکہ کو یروشلم کو ریکگنائز کرتے ہوئے اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کرتے ہوئے ایک شو آف سپورٹ دکھانا تھا. اور اس سے انہوں نے کہا کہ وہ کافی جو ہیں وہ مایوس ہیں اس فیصلے کو لے کر کے.
تو ہریندر مشرا, یروشلم جسے عرب ممالک بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اسے مقبوضہ علاقہ قرار دیا جاتا ہے, اب وہ یروشلم کے میئر یا دوسرے ادھیکاری یا اہلکار کچھ بھی کہہ رہے ہوں, مقامی طور پر اسرائیلی قانون میں یہاں یروشلم میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے جائے پیدائش کے طور پر, یعنی ان کی جنم بھومی کے طور پر کس ملک کا نام لکھا جاتا ہے؟
جی اسرائیل, اس میں کوئی بالکل شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل تو یروشلم کو اپنا ایٹرنل کیپیٹل قرار کر چکا ہے. اسرائیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی یہ سیاسی جتنی بھی دفتریں ہیں یا سیاسی جو اہلکار ہیں, سارے وزیر ہیں, وہ سبھی یروشلم میں رہتے ہیں, ان کے دفتر سب یروشلم میں ہیں. تو اسرائیل کے لیے تو یروشلم ہی ان کا ایٹرنل کیپیٹل ہے, اور اس میں بھی جو دائیں بازو کے جو رہنما ہیں اس میں اور کئی الفاظ جو ہیں جوڑ دیتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیوائیڈیڈ ایٹرنل کیپیٹل آف اسرائیل کر کے اس کو پیش کرتے ہیں. تو اس کو لے کر کے اسرائیلی اہلکاروں میں بالکل کسی طرح کا کوئی مختلف جو ہے بیان نہیں آتا, وہ اسے اپنا کیپٹل بتا.
ٹھیک ہے, تو ہریندر مشرا صورتحال یہ ہے کہ اگر امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کم از کم امریکی شہری اپنی جائے پیدائش کے ملک کے طور پر اسرائیل کا نام نہیں لکھ سکے گا اگر وہ یروشلم میں پیدا ہوا تو, لیکن اس سے یروشلم میں عام لوگ یا میڈیا میں کیا کوئی بات ہو رہی ہے, ہو بھی رہی نہیں ہو رہی؟
جی بالکل, اس کو لے کر کے یہ بہت ہی اس کو لے کر کے گہما گہمی ہے, کافی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیلی شہری ہیں وہ یروشلم سے باہر جو پیدا ہوئے, اور پیدا ہونا کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کہاں پر کس جگہ پیدا ہوگا, تو وہ اسرائیل لکھ سکتے ہیں, لیکن یروشلم میں پیدا ہوئے لوگ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اور امریکی کونسولیٹ بھی ہے یروشلم میں, جہاں پر کہ لوگوں کو ویزا دیا جاتا ہے جو یروشلم کے شہری ہیں, چاہے وہ عرب ہوں یا پھر وہ یہودی ہوں. और उसके अलावा वो ये भी कहा जा रहा है मसलसल यहाँ पर लोगों के तरफ से इस तरह के भी बयान आ रहे हैं कि जब यरूशलम को कैपिटल करार करने की बात चल रही है, इस तरह के कई अमरीकी रहनुमा भी इस तरह की बात कह रहे हैं और कई पिछले कई सालों से मसलसल इस तरह के भी बयान आते रहे हैं अमरीकी कई रहनुमाओं के तरफ से कि यरूशलम को कैपिटल डिक्लेयर कर देना चाहिए और अमरीकी जो एम्बेसी अभी तेल अवीव में है उसको यरूशलम शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ऐसे में इस तरह का जो फैसला आया है इसको लेकर के काफी लोग जो हैं वो दुखी हैं।
यरूशलम से हरिंदर मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सर्बिन के दो मेहमान, दोनों के दोनों मारूफ तजियाकार, मोहतरम डॉक्टर एहसान एरारी साहब और मोहतरम अहमद कमाल साहब। डॉक्टर एहसान एरारी अमरीकी दिफाई उमूर के तजियाकार और वहां की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। वाशिंगटन से डॉक्टर एहसान एरारी हैं प्रोग्राम में। और अहमद कमाल साहब अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब और अक़वामे मुत्तहिदा के लिए मशावरती कामों में मसरूफ रहते हैं न्यूयॉर्क में। तो सबसे पहले डॉक्टर एहसान एरारी, मैं आपको जहमत दे रहा हूँ, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमरीकी सदर बराक ओबामा और अमरीकी कांग्रेस के दरमियान ताकत की कशमकश को अब कहां ले जाएगा?
ये फैसला प्रेसिडेंट ओबामा के मुआफिक में हुआ है तो जाहिर है प्रेसिडेंट ओबामा के हाथ मजबूत हुए इससे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्रेडिशनल जो व्यू था कि फॉरेन पॉलिसी जो है प्रेसिडेंट का सोल प्रव्यू है वो यहाँ का बहुत पुराना ट्रेडिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत पुराना ट्रेडिशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है। उसको न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है बल्कि जो कंजर्वेटिव जजेस जो हैं उन्होंने अफर्म किया है। तो उस हिसाब से ये हाथ प्रेसिडेंट के बहुत मजबूत हुए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट ओबामा के हाथ खुसूसन मजबूत होंगे, इसलिए कि प्रेसिडेंट ओबामा के जैसे अब एक डेढ़ साल जो रह गए हैं उनकी उनकी प्रेसिडेंसी में, ये लेम डक जो है फैक्टर उनकी प्रेसिडेंसी में बहुत बहुत नुमाया हो रहा है और उसमें उनके के कोई चांसेस नहीं है कि प्रेसिडेंट ओबामा कोई प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे अरब इजराइली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में।
ठीक है, मतलब अहमद कमाल साहब आपकी बारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है?
कि जो ताल्लुकात हैं उसमें खिचखिच तो आजकल है ओबामा साहब की नेतन्याहू के साथ।
फिर से अहमद कमाल साहब फिर से कहें, क्या कहा आपने, किच किच क्या कहा?
जी हाँ, टेंशन है।
हाँ, नहीं मैं समझ गया, ठीक,
क्योंकि ओबामा साहब और नेतन्याहू साहब की कोई खास दोस्ती नहीं है। लेकिन ये जो सारा सवाल पैदा हुआ है ये अमेरिका का अंदरूनी सवाल है, अंदरूनी इस तरह कि कांग्रेस में इसराइल के बहुत दोस्त हैं और कांग्रेस ने 2002 में एक कानून पास किया कि जी ना सिर्फ जेरूसलम बल्कि इसराइल भी लिखना चाहिए पासपोर्ट में। और दूसरी तरफ पासपोर्ट बनाना प्रेसिडेंसी यानी जो एग्जीक्यूटिव है उसकी डोमेन होती है। तो अमेरिका ने कभी सिर्फ जेरूसलम लिखा जाए पैदाइश और कंट्री ऑफ बर्थ कभी नहीं लिखा।
सही।
तो सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये ठीक है, प्रेसिडेंट की इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है पासपोर्ट किस तरह बनाया जाए और क्या क्या उसमें लिखा जाए। तो अब सवाल जो है वो ये है कि ये आइंदा इसकी सोल्यूशन क्या होगी। तो मेरे नजदीक ये सोल्यूशन होगी कि सिर्फ जेरूसलम लिखा जाएगा और जो कंट्री ऑफ बर्थ है उसके सामने या ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा या लिखा जाएगा नो ऑक्यूपाइड टेरिटरी या डिस्प्यूटेड एरिया।
ठीक है, तो डॉक्टर एहसान एरारी साहब, इस वक्त कांग्रेस पर रिपब्लिकन का कब्जा है, कांग्रेस के मुकाबले में अमरीकी सदर के खारजा उमूर पर फौकियत को तस्लीम करने से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की सियासी कशीदगी पर इसका मुमकिन क्या असर पड़ सकता है? सर
कोई असर पड़ने के इम्कान कम है। देखिए जो जहाँ पे यहाँ पे जो बहुत बड़ा इशू जो सुप्रीम इशू है सॉवरन जो सॉवरेंटी सॉवरन रिकग्निशन किसके हाथ में है, सॉवरन रिकग्निशन जो है रिकग्निशन ऑफ सॉवरन पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है।
تو اس میں ریپبلکنز بھی ایک ہی خیال کے ہیں, ڈیموکریٹس بھی ایک ہی خیال کے ہیں. پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ, دیکھیے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ یہ تقریریں کریں گے کہ ہاں ہم جیسے ہی پریزیڈنٹ بنیں گے ہم جیروسلم کو ہٹا کو ایمبیسی کو لے جائیں گے تل ابیب سے, مگر جب وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو وہ بالکل وہ مکر جاتا ہے اس بات سے. اس لیے کہ یہاں کا بہت بڑا ٹریڈیشن یہ ہے کہ اگر امریکہ کو کوئی اچھا رول پلے کرنا ہے فورن پالیسی میں تو اس کو ایک جو ہے اس کو ایماندار بروکر کا رول پلے کرنا چاہیے. اگر وہ یہ اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ایمبیسی یو ایس ایمبیسی موو کر گئی جیروسلم میں تو وہ ایماندار رول امریکہ نہیں پلے کر پائے گا, تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو یہ ایشو کا ریزولوشن بالکل ہونے کے امکانات نہ اب ہے اور نہ اگلے دس سال میں ہے.
ٹھیک ہے محترم احمد کمال صاحب, اگر ایک معاملے میں اقوام متحدہ کے قرارداد موجود ہیں تو ان کی خلاف ورزی میں خواہ امریکہ کا کوئی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہو اور نہ ہو, امریکی کانگریس کی قانون سازی کی کیا بین الاقوامی تعلقات کے قوانین کے توڑنے کے مترادف کارروائی نہیں کہی جائے گی؟
دیکھیے ہر ملک کو یہ حق ہے کہ جو کہنا چاہے وہ کہہ دے. تو چنانچہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی جیروسلم اٹرنل کیپٹل ہے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ میں 193 ممبران ہیں, 193 میں سے صرف ایک ممبر ہے جس کا بارڈر نہیں کسی کو معلوم. اگر آپ اسرائیلی ڈپلومیٹ سے پوچھیں کہ آپ کا بارڈر کہاں ہے تو وہ صاف جواب دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں. تو ایک واحد ملک ہے جس کو پتا نہیں کہ اس کی کہاں تک پہنچ ہے. اب آکیوپیشن جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے اور سوورنٹی دوسری چیز ہوتی ہے. چنانچہ مجھے یہ نہیں دکھتا کہ جس طرح کہا گیا کہ اس معاملے کا کوئی سلیوشن نکلے گا.
تو ڈاکٹر احسان اراری صاحب, اس فیصلے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر عالمی معاملات میں اور خاص کر ایران سے معاہدہ کرنے میں اب امریکہ کے صدر کے پاس کھلا بینک بیلنس چیک اور ہاتھ موجود ہے؟
جی نہیں, نہ بینک بیلنس کھلا ہے نہ ہاتھ کھلا ہے. دیکھیے جو ایران کا جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے وہ جب بھی کنکلوڈ ہوگا تو اس کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھا جائے گا, بہت ہی کریٹیکل ویو سے دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد اس میں جو ہے دستخط کیے جائیں گے. تو فی الحال جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کے ہاتھ مضبوط ہیں, اس لیے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آلٹرنیٹو کیا ہے. اگر ایران کے ساتھ کنکلوژن نہیں ہوا نیوکلیئر اگریمنٹ کا اوباما کے دور میں, تو اس کے دور ریپبلکن پریزیڈنٹ کے دور میں اس کا کنکلوژن ہونا بہت مشکل ہے. یہ ریپبلکن بھی سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹ بھی سمجھتے ہیں. اب یہ پبلک کنسمپشن کے لیے یہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ الٹی پلٹی بکواس کرتے رہتے ہیں, مگر ان کو معلوم ہے کہ جب بہائنڈ کلوز ڈورز جو سیریس نیگوشیشن جو چل رہی ہیں امریکہ اور ایران میں, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو اگر پریزیڈنٹ اوباما کوئی لیگیسی ڈھونڈ رہے ہیں, تو اگر یہ ایران کا جو ہے کنکلوژن ہو گیا نیوکلیئر اگریمنٹ میں, تو یہ سب سے بڑی جو ہے لیگیسی رہے گی پریزیڈنٹ اوباما کی, اور سب سے مائنر لیگیسی جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کی رہے گی کہ اسرائیل سے اور امریکہ کے تعلقات بہت بہت ٹینس رہے, بہت لو رہے, اور وہ اس کے جو ہے اس میں پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے.
محترم احمد کمال صاحب, میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امریکی کانگریس اب کئی اور خارجہ امور پر قانون سازی کر رہی ہے, اس سے امریکی صدر کی حیثیت کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟
وہ دیکھیں جی, وہ تو صدر کی متاثر ہو رہی ہے حیثیت, اور لیکن اس کی وجوہات صرف یہ نہیں کہ کانگریس میں ریپبلکن ہاتھ بڑھ گیا ہے, بلکہ یہ کہ اس ملک میں ذرا سا ڈاؤٹس ہیں کہ اوباما صاحب کو جو الیکٹ کیا گیا وہ صحیح بات تھی یا غلطی ہوئی ہے. چنانچہ وہ تو ذرا سا بڑھے گی بات, لیکن یہ جو پاسپورٹ کا معاملہ ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ اس کی کوئی سلیوشن نہیں ہے. البتہ ایران کا جو معاملہ ہے اس کی سلیوشن ہے اور وہ ضرور آگے بڑھے گا, اور اس سے اوباما صاحب کا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا.
تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس فیصلے سے امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ کشیدگی بڑھے گی نہیں؟
نہیں جی, یہ پاسپورٹ کا معاملہ جو ہے یہ اتنا کٹھن نہیں ہے, کیونکہ وہ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے پاسپورٹ پہ جو مرضی لکھیں,
ٹھیک ہے,
امریکہ کے پاسپورٹ پہ جو امریکہ چاہے گا وہ لکھے گا.
ٹھیک. ایک آخری سوال ڈاکٹر احسان اراری, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کرنا چاہ رہا ہوں، امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اب سمجھا جائے کہ امریکہ میں انتظامیہ اور مقننہ یعنی ایڈمنسٹریشن اور کانگریس میں خارجہ معاملات پر حتمی فیصلہ ہو گیا یا ابھی کئی اور معاملات طے ہونے؟
نہیں، بہت یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ چلتا ہے، یہ ٹینشن کنگریشنل پریزیڈنشل ٹینشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس این انویٹیشن فار اسٹرگل، اسٹرگل بٹوین کانگریس اینڈ پریزیڈنٹ، تو یہ پریزیڈنشل اور کنگریشنل اسٹرگل جو چلتی رہے گی، اور فی الحال پریزیڈنٹ اوباما کا ہاتھ اوپر ہے کیونکہ یہ پاسپورٹ کے مسئلے میں جو ہے سپریم کورٹ نے ان کو فیور کیا ہے، مگر صحیح معنوں میں یہ فتح جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کی سمبالک وکٹری ہے، کوئی سبسٹینٹیو وکٹری نہیں ہے۔ سبسٹینٹیو وکٹری جو ہے ایران میں اگر سمجھوتا ہو گیا نیوکلیئر ایگریمنٹ میں تو وہ سبسٹینٹیو وکٹری ہو سکتی ہے۔
محترم ڈاکٹر احسان ایراری صاحب آپ کا، اور محترم احمد کمال صاحب آپ کا بھی، جان ڈالی سر آپ نے تو پروگرام سردین میں، بہت بہت شکریہ۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے، تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے خلاف سیریز پاکستانی ٹیم کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوگی۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں وسیم اکرم کہتے ہیں،
پاکستان نے بھی بنگلہ دیش سے سیریز ہاری، 3-0 ون ڈے ٹی ٹوینٹی بھی ہارے، ہم نے زمبابوے سے جیتے، سری لنکا ٹیم سری لنکا میں ٹف ہوگی، تھوڑی ٹرننگ وکٹیں ہوں گی، اٹ ول بی اے گڈ ٹیسٹ آئی تھنک، پاکستان انگلینڈ کا ٹور ہے اس کے بعد دبئی میں، آئی تھنک ول بی اے گڈ ٹیسٹ فار آر نیو کیپٹن اظہر، آئی تھنک اس کو بھی سیکھنے کو پریشر میں ذرا سیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، اور اس کے بعد آئی تھنک انگلینڈ ٹور تک آ کے یہ لڑکے تیار ہو جائیں گے، اٹس اے ٹف ٹور، آئی تھنک ٹف ٹور سے ابھی کرکٹ کی دفعہ امپروو ہوتی ہے۔
انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج ایجبسٹن میں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں، اس سے پہلے دونوں کے درمیان کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر رہی تھی۔ انگلینڈ کے ون ڈے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ اس وقت انگلینڈ کی ٹیم دوسری ٹیموں سے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اولمپک کوالیفائنگ ٹورنامنٹ کے لیے پاکستانی ہاکی ٹیم کا اعلان جمعے کو کیا جائے گا، اس ٹورنامنٹ میں 10 ٹیمیں حصہ لیں گی اور ان میں سے پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں آئندہ سال ہونے والے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ رافیل نڈال فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں نوویک جوکوویچ کے ہاتھوں شکست کے نتیجے میں ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ میں 10th نمبر پر چلے گئے ہیں، جو 2005 کے بعد ان کی سب سے خراب رینکنگ ہے۔ نوویک جوکوویچ، روجر فیڈرر اور اینڈی مرے نے پہلی 3 پوزیشن برقرار رکھی ہیں، جبکہ فرینچ اوپن کے فاتح سٹین وارنکا 4th نمبر پر آ گئے ہیں۔ خواتین کی عالمی رینکنگ میں ماریا شروپووا کو اپنی دوسری پوزیشن سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں اور اب وہ 4th نمبر پر ہیں۔ اٹلی کے کلب یوونٹس نے ہالینڈ اور مینچسٹر یونائیٹڈ کے اسٹرائیکر رابن وان پرسی سے 10 million pounds کے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، تاہم یونائیٹڈ کی جانب سے ریال میڈرڈ کے کریم بینزیما کے ساتھ معاہدے کے امکانات اب ختم ہو گئے ہیں۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں بھارت نے اپنی مداخلت کا اعتراف کیا، اس کا نوٹس لیا جائے۔ کئی سال بعد پاکستان اور ایران کے مابین ٹرین سروس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ دونوں خبریں اپنی تفصیل سمیت آیا جاتی ہیں، لیکن فی الوقت تو سیربین کا نصف آیا نا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے، اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
امریکہ کی سپریم کورٹ نے 2002 کے قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جو یروشلم میں پیدا ہونے والے امریکی شہریوں کو اسرائیل کو اپنی جائے پیدائش قرار دینے کی اجازت دیتا تھا۔ برسوں بعد پاکستان اور ایران کے درمیان پہلی مال گاڑی چلی ہے۔ پاکستان میں اغوا اور قتل کے جرم میں موت کی سزا پانے والے شفقت حسین کی پھانسی چوتھی بار مؤخر کر دی گئی ہے۔ بھارتی پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے ملک کے مشرقی علاقے میں فائرنگ کے تبادلے میں 12 ماؤ نواز باغیوں کو مار ڈالا ہے۔ دو بڑے بین الاقوامی اداروں نے کہا ہے کہ بحیرہ روم کے ذریعے یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد محض اس سال 1,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں سب سے لمبے عرصے قید تنہائی کاٹنے والے ایک قیدی کو بالآخر رہا کیا گیا ہے، اور رومانیہ کی پارلیمان نے وزیر اعظم وکٹور پونٹا کو حاصل استثناء ختم نہ کرنے کے حق میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی کو حاصل ہونے والے ایک فوٹیج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق میں اپنے زیر قبضہ شہر موصل میں نظام زندگی کے تقریباً ہر شعبے پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ایک سال پہلے موصل پر قبضہ کیا تھا۔ موصل سے ملنے والی ویڈیو فوٹیج ظاہر ہوتا ہے کہ دولت اسلامیہ نے اس شہر کے رہائشیوں کو اپنے اصولوں کے مطابق روزمرہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ رہائشی کہتے ہیں کہ سزا کے خوف کے سبب اسلامی قانون کی جو اس گروپ نے تشریح کی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بی بی سی کے غادی ساری کو حاصل اس خفیہ ویڈیو سے چند انٹرویوز اور رپورٹ کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
گزشتہ برس کئی ماہ کے دوران خفیہ طور پر بنائی گئی اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدت پسندوں نے شہر میں مساجد اور مزارات کو تباہ کر دیا ہے، اسکولوں کی عمارتیں ویران ہیں اور خواتین کو پردہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ موصل پر ایک سال پہلے قبضے کے بعد ہی دولت اسلامیہ کی شمالی عراق میں پیش قدمی کا آغاز ہوا تھا، جس کے بعد اس نے نہ صرف بہت بڑے علاقے پر قبضہ کیا بلکہ وہاں سے لاکھوں افراد کو نقل مکانی بھی کرنا پڑی تھی۔ بی بی سی کو حاصل فوٹیج میں موصل کے رہائشی زید بتاتے ہیں کہ جب سے دولت اسلامیہ نے شہر پر قبضہ کیا ہے وہ یہاں خلافت کے قوانین نافذ کر رہی ہے۔ ان میں کم از کم سزا کوڑے مارنا ہے، جو آپ کو سگریٹ پینے پر بھی مل سکتی ہے۔
چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ زنا کی سزا مرد کے لیے کسی اونچی عمارت سے نیچے پھینک دیا جانا اور عورت کے لیے سنگساری ہے۔ یہ سزائیں کھلے عام دی جاتی ہیں اور عوام کو انہیں دیکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ دولت اسلامیہ نے کئی لوگوں کو پکڑا، جن میں خود میرے بھی کئی رشتہ دار تھے۔ ان میں سے کچھ اس لیے مار دیے گئے کہ وہ حکومتی فوج کا حصہ تھے، جبکہ باقی کو رہائی مل گئی۔ رہائی پانے والوں میں سے بعض نے جیلوں میں دولت اسلامیہ کے ظلم و ستم کی ناقابل تصور کہانیاں بتائیں، جبکہ زیادہ تر افراد باہر آ کر چپ ساتھ لیتے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی بات کی تو وہ دوبارہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔
موصل سے خاتون ہنا کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو عورتوں کے لباس کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے ہیں، اور خواتین کو سر سے پیر تک مکمل سیاہ لباس پہننا پڑتا ہے۔
One day I felt so bored at home, I asked my husband to take me out even if I had to wear the full
burqa. ایک دن میں بور ہو رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے باہر لے جائیں، گو کہ میں نے خمر یا حجاب پہنا ہوا تھا، لیکن میرے شوہر نے نقاب ڈالنے کو کہا۔ ایک بار تو میں نے احتجاجاً باہر جانے کا فیصلہ منسوخ کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر میں نقاب اوڑ کر چلی گئی۔ جب ہم ایک ریستوران میں پہنچے تو میرے شوہر نے چہرے سے نقاب ہٹانے کو کہا اور کہا کہ یہاں دولت اسلامیہ والے موجود نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے نقاب ہٹایا ریستوران کا مالک فوراً پاس آیا اور میرے شوہر سے درخواست کی کہ وہ مجھے دوبارہ چہرہ ڈھانپنے کو کہیں۔
ہنا کے مطابق ریسٹورنٹ کے مالک کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کے ارکان غیر متوقع دورے کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے ہنا کو بغیر نقاب کے دیکھا تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود ایسے خاوندوں کو کوڑے مارے جانے کی خبریں سنی ہیں جن کی بیویوں نے دستانے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ہنا نے بتایا کہ انہوں نے ریسٹورنٹ کے مالک کی درخواست قبول کی، اور جب وہ وہاں سے واپس روانہ ہوئے تو انہیں ایک باپ سیاہ برقعوں کے سمندر میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتا دکھائی دیا۔ فوٹیج میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے دولت اسلامیہ نے شہر میں قیام پذیر نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے مکانات پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ علاقے خالی ہیں جہاں دولت اسلامیہ کے آنے سے قبل یہ اقلیتی آبادی رہائش پذیر تھی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں ایندھن کی شدید قلت ہے، چاروں جانب آلودگی ہے، تعمیراتی کام رکا ہوا ہے اور بہت سے اسکول بند ہیں۔ ایک رہائشی محمود بتاتے ہیں،
My 12-year-old brother stayed in school despite the fact it was now controlled by IS.
میرا 12 سالہ بھائی دولت اسلامیہ کے قبضے کے باوجود اسکول میں ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ کسی متبادل کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کسی قسم کی تعلیم کا جاری رکھنا بہتر ہے۔ لیکن ایک دن جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی کاغذ پر دولت اسلامیہ کا پرچم بنا رہا ہے اور اس کا ایک مشہور نغمہ گنگنا رہا ہے۔ میں پاگل ہو گیا اور اس پر چیخنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے فوری طور پر اسکول سے نکال لیا کیونکہ ہمیں دولت اسلامیہ کی تعلیم سے کوئی تعلیم نہ حاصل کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس گروہ کا منصوبہ بچوں کے ذہنوں میں تشدد، منافرت اور فرقہ واریت پھیلانا ہے۔
The goal of this organization is to plant the seed of violence, hate and sectarianism into children's minds.
فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگجوؤں نے کس قدر جدید اور پیچیدہ تکنیک کے ذریعے شہر کی آبادی کو کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ان میں اپنے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے میڈیا مراکز بھی شامل ہیں۔ موصل کے ایک شہری حشام کے مطابق روزمرہ کی زندگی ناقابل بیان طور پر بدل چکی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو فوج میں تھے یا یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے ان کے لیے اب آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے مطابق امیر اپنے پس انداز کیے ہوئے پیسوں پر انحصار کر رہے ہیں، جو لوگ تنخواہ پر کام کر رہے ہیں ان کا گزارا چل رہا ہے، لیکن غریب بس خدا کے رحم و کرم پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کے مطابق تمام چیزیں حرام ہیں، اس لیے میں ہر وقت بیکار گھر پر بیٹھا رہتا ہوں۔ پکنک جیسی معمولی چیز بھی موصل میں ممنوع ہے اور توجیہ یہ دی جاتی ہے کہ یہ تزیئے اوقات ہے اور پیسے کا ضیاع ہے۔ ان کے مطابق دولت اسلامیہ شہر کی تعمیر نو کے لیے تعاون کے نام پر ہر ایک کی تنخواہ کا ایک چوتھائی حصہ لے لیتی ہے۔ کوئی انہیں منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سخت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ گروہ ہر چیز پر حاوی ہے، کرایہ اسے ادا کیا جاتا ہے اور اسپتال ان کے اراکین کے لیے مخصوص ہیں۔ تنظیم نے مسجد کے اماموں کو بھی تبدیل کر دیا ہے اور ان کی جگہ دولت اسلامیہ کے حامیوں کو رکھا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے مسجد جانا بند کر دیا ہے کیونکہ جو وہاں جاتے ہیں ان سے دولت اسلامیہ کی حمایت کے لیے بیعت لی جاتی ہے اور ہمیں اس بات سے نفرت ہے۔ ویڈیوز میں دولت اسلامیہ کی فوج کو بھاری توپیں لے کر گھومتے اور طیارہ شکن میزائل کے حملے کا جواب دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اسلحے میں سے کچھ اسلحہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والی عراقی فوج سے حاصل کیا گیا ہے۔ ایک رہائشی زید کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کو علم ہے کہ فوج موصل کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرنگیں کھود کر، رکاوٹیں کھڑی کر کے، بارودی سرنگیں بچھا کر اور شہر میں نشانہ بازوں کو بٹھا کر شہر کو برباد کر دیا گیا ہے اور فوج کے لیے اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ زید کے مطابق اس سب کے باوجود اگر حکومت نینوا کے میدان اور موصل واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم بہت خوش ہوں گے۔
یہ رپورٹ ہمارے نامہ نگار کی تھی جس کا خلاصہ آپ کے لیے شمائلہ خان نے تیار کیا۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے سن 1971 میں اس وقت کے مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کے اعتراف کا نوٹس لے۔ دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین بیانات اور الفاظ کی جنگ میں تیزی آئی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے تازہ بیان میں کوئی نیا انکشاف نہیں اور بھارتی فوج کا کردار سب کو پتا رہا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے آج صبح جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان سے بھارت کے اپنے خود مختار ہمسایہ ملک کے خلاف منفی کردار ادا کرنے کے پاکستانی موقف کی تصدیق ہوتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ بھارتی سیاستدان نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرنے والے اقدامات میں ملوث ہوتے ہیں بلکہ دیگر ریاستوں کے داخلی معاملات میں اس مداخلت کو یاد کر کے فخر بھی کرتے ہیں۔ قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات پر یقین رکھتا ہے اور بھارتی وزیراعظم کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو بیکار قرار دینا بدقسمتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں بیان دے کر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات خراب کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو کامیاب نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش کے دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کا قیام ہر بھارتی کی خواہش تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے بنگلہ دیشی اپنا خون بہا رہے تھے تو بھارتی بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جدوجہد کر رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیان کی بازگشت آج قومی اسمبلی میں بھی سنائی دی اور قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے اس کی مذمت کی۔
کل کے اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ ہندوستان نہ صرف ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش بنانے میں اس کا کردار تھا، آج وہ پاکستان میں پھر ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو چیلنج ہو۔ یہ پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں متفقہ एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पे, हिंदुस्तान के इस किरदार पे।
पाकिस्तान और भारत में आम आदमी इस्लामाबाद में सफारती हलके भी मानते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तलखियां बढ़ रही हैं। ताहम खुर्शीद शाह का आज इस तलखी में कमी लाने की बजाय भारत को भरपूर जवाब देने का मुतालबा था।
जितनी कमजोरी दिखाते जाएंगे इतनी हम पे अटैक होते जाएंगे और वो ताकतवर बन के हमें हमेशा दबाने की कोशिश कर। मानते हैं कि वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, मगर हमारी कुव्वत और ताकत में जो इस्लाम का जज्बा है हमसे वो बड़े नहीं है। कतर की जंग में तो खुद माना है कि हम अपनी कंस्पायरेसी या अपनी गलतियों से ही वो हालात पैदा किए, मगर 65 की जंग साबित करती है कि हमने अपने कुव्वत ईमान से जब जंग लड़ी तो हिंदुस्तान हजारों 100-200 किलोमीटर पीछे छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के पाकिस्तान का फौज का हवाले करके चले गए।
इस इलाके के दो बड़े ममालिक में बढ़ते तनाव में फिलहाल कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे मौके पर पहला सवाल यही है कि बेहतरी के लिए पहल कब और कैसे होगी। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा से ईरान के लिए माल बरदार रेलगाड़ी का दोबारा आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह ट्रेन सर्विस 5 साल पहले बंद कर दी गई थी। तहसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम और उनकी रिपोर्ट ट्रेन की सौती झलक से शुरू होती है।
ये आवाज उस माल बरदार ट्रेन के इंजन की है जिसे वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने क्वेटा से ईरान के लिए रवाना कर दिया। अगर ट्रेन के इंजन और इसके साथ लगे डब्बों की हालत इंतहाई खस्ता थी, लेकिन झंडियों और दीगर सजावटी अशिया से इनकी बैरूनी हालत को बेहतर बनाया गया था। ट्रेन की रवानगी के सिलसिले में एक तकरीब रेलवे स्टेशन क्वेटा पर मुनक्किद की गई थी, जिसे खिताब करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था
कि जो आज क्वेटा जायदान वो ट्रेन चला रहा है जिसकी इफ्तिताह हमने की है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के कारोबारी तबके को काफी फायदा होगा और इससे हमारा कारोबार भी बढ़ जाएगा और कानूनी कारोबार के जराये भी मुयस्सर होंगे।
ये ट्रेन 24 माल बरदार डब्बों पर मुश्तमिल है। जहाँ इस ट्रेन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ तवील अरसे से मुनासिब मरम्मत न होने की वजह से सरहदी शहर तफ्तान तक रेलवे लाइन की हालत भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। रेलवे हुकाम के मुताबिक क्वेटा से ईरान के सरहदी इलाके तक 700 किलोमीटर का फासला यह ट्रेन 33 घंटे में तय करेगी। मुकमे रेलवेज की चेयरपर्सन परवीन आगा ने इसे तजारत के फरोग के लिए एक अहम कदम करार दिया
कि हम अपनी जो इकोनॉमिक वायबल ट्रेन्स हैं और खास करके जो हमारी गुड्स ट्रेन है, जो हमारा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, उनको हम रिवाइव करें और सूबे बलूचिस्तान के लिए ये रिवाइवल बहुत अहमियत इसलिए रखती है कि ये एक रीजनल लिंक होगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान।
इस ट्रेन में खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर तजारती अशिया की दरामद और बरामद की जाएगी। क्वेटा के एक ताजर जायद का कहना है कि माल बरदार ट्रेनों की सर्विस की बहाली खुशाइंद इकदाम है।
मेरा असर में तकरीबन बिल्कुल तकरीबन 95% इसको तकरीबन हमको रिलीफ मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है, अच्छा है तकरीबन इसको तकरीबन मैं बिल्कुल अच्छा खुशाइंद इसको बात कह रहा हूँ।
12 नवंबर 2010 के बाद क्वेटा और ईरान के दरमियान नागजीर वजूहात की बुनियाद पर माल बरदार ट्रेनों की आमद रफ्त बंद कर दी गई थी। अब 5 साल बाद दोबारा इसे बहाल कर दिया गया है। माल बरदार ट्रेन महीने में 4 मरतबा चलाई जाएगी। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
पाकिस्तान में सजाए मौत के कैदी शफकत हुसैन की सजाए मौत पर अमल दरामद 4थी बार रोका गया है, लेकिन ये पता नहीं कि हुक्म किसका था। शफकत हुसैन को 8 साल बच्चे के कत्ल में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मुजरिम के वकील और इंसानी हकूक की तंजीमें कहती हैं कि जिस वक्त शफकत हुसैन से ये जुर्म सरजद हुआ तो उस वक्त वो बताते खुद नाबालिग थे, इसलिए सबसे पहले मुजरिम की उम्र का तयन किया जाए और फिर कानून के मुताबिक फैसला हो। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
मुजरिम शफकत हुसैन के वकील डॉक्टर तारक हसन ने अपने मुवक्किल को दी जाने वाली मौत की सजा पर अमल दरामद रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसे फौरी समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए मालूम हुआ है कि शफकत हुसैन की सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया है, इसलिए उनकी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्होंने इस बारे में कोई अहकाम जारी नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो इस बारे में मालूमात लेकर कल अदालत को आगाह करें। مجرم شفقت حسین کی پھانسی روکنے سے متعلق ایوان صدر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے کراچی جیل کے حکام کو پھانسی روکنے سے متعلق کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے، جبکہ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ضمن میں کوئی سمری صدر مملکت کو نہیں بھجوائی تھی۔ ایوان صدر کے اہلکار کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے تاکہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل صدر مملکت وزارت داخلہ کی درخواست پر شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے سے متعلق احکامات جاری کر چکے ہیں۔ مجرم شفقت حسین کی عمر کے تعین کے بارے میں وزارت داخلہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کو ذمہ داری سونپی تھی، جنہوں نے اپنی رپورٹ متعلقہ حکام کو بھجوا دی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جس وقت شفقت حسین نے جرم سرزد کیا تھا اس وقت وہ بالغ تھے، تاہم اس رپورٹ کو عام نہیں کیا گیا۔ سندھ کے محکمہ جیل خانہ جات کے سربراہ نصرت منگن کا کہنا ہے کہ جیل کے قوانین کے تحت جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی قیدی کی درخواست عدالت سماعت کے لیے منظور کر لے تو وہ اس سزا پر عمل درآمد روک سکتا ہے۔ کراچی کی سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ سے شفقت حسین کی پھانسی روکنے سے متعلق ان کا موقف جاننے کے لیے متعدد بار رابطہ کیا گیا، لیکن وہ دستیاب نہیں تھے۔ واضح رہے کہ مجرم شفقت حسین کو دی جانے والی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی تھی کہ مجرم کی عمر کا معاملہ ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک نہیں اٹھایا گیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلیوں اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن سے ہم کرانے کے لیے تیار ہیں اور اس زمین میں آنے والا ہر فیصلہ بلا تاخیر قابل قبول ہوگا۔ پشاور سے رفعت اللہ اورگزئی۔
پشاور میں آج صوبائی حکومت کے زیر اہتمام منعقدہ کل جماعتی کانفرنس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا کہ صوبائی حکومت نے 30 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن سے کرانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کو منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انتخابات میں دنگ فساد کرنے اور بدنظمی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے مطابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو پولنگ کے دن پولنگ سٹیشنوں میں غنڈہ گردی اور فائرنگ میں ملوث افراد کا تعین کرے گا اور الزامات ثابت ہونے پر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کے لیے صوبائی وزیر بلدیات عنایت اللہ خان کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پشاور میں منعقدہ اس کل جماعتی کانفرنس میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے علاوہ جماعت اسلامی، عوامی جمہوری اتحاد، قومی وطن پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ تاہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں 4 بڑی اپوزیشن جماعتوں اے این پی، جمعیت علماء اسلام فے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا کہ صوبائی حکومت سنگین دھاندلیوں کی مرتکب ہوئی ہے، لہذا انہیں فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ 30 مئی کو صبح بھر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں سنگین دھاندلی اور تشدد کے واقعات پیش آئے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل سیف فریق اتحاد نے ان انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف کل یعنی بدھ کو صبح بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں میں سے 6 کے نتائج متنازع ہوئے ہیں. ان کے لیے دوبارہ گنتی اب سے تھوڑی دیر پہلے تک جاری تھی. بعض حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ رہا. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کی برتری برقرار ہے. گلگت سے ظہیر الدین بابر.
ضلع اسکردو کے حلقہ ایک سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اور سابق وزیراعلی مہدی شاہ ہار گئے اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے راجہ جلال کامیاب امیدوار قرار پائے. البتہ حلقہ ایک سمیت ضلع اسکردو کے 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے. اسی طرح ضلع دیامیر کے 2 حلقوں میں دوبارہ گنتی جاری ہے, جبکہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق باقی 2 میں سے 1 میں جمعیت علماء اسلام فے اور دوسرے حلقے میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی ہے. ضلع گانچھے میں بھی 1 حلقے کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے. ضلع گزر کی 3 میں سے 2 نشستوں پر آزاد امیدوار جیتے ہیں, جبکہ 1 نشست پاکستان تحریک انصاف کے نام ہوئی ہے. بی بی سی کو موصول ہونے والے غیر سرکاری غیر حتمی اور غیر متنازع نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کو اب تک 11 نشستیں مل چکی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ گزشتہ دور میں برسر اقتدار رہی, اسے محض کردو سے 1 نشست مل سکی, وہاں بھی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے. یہ نتائج خطے کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں, یہ پرکھنے کے لیے میرا ساتھ دیا گلگت سے سینئر صحافی شبیر میر نے. شبیر, ابھی حتمی نتائج سامنے نہیں آئے, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو وفاق میں برسر اقتدار ہے, وہی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے. کیا کہیے گا اسے کہ وہی روایتی ووٹر کا رجحان کہ جو وفاق میں برسر اقتدار ہے اسی کو یہاں پر حکومت دی جائے؟
جی, یہ بڑا اہم سوال ہے. گلگت بلتستان کے اگر تھوڑی سی جو ہسٹری ہے پولیٹیکل پروسیس کی, جہاں سے جو ارلی 70s کے بعد سے تو فیڈرل گورنمنٹ کا چونکہ بہت زیادہ یہاں پہ گرپ رہی ہے, شروع سے کنٹرول رہا ہے, تو لوگوں کی توقعات ساری فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس یہاں کی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی پورا کر سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس دفعہ چونکہ پی ایم ایل این فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو یہاں پہ ان کی بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے.
تو وفاق میں جو برسر اقتدار پارٹی ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے, لگ یہی رہا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کا عام تاثر یہ ہے کہ یہ سنی نظریات رکھنے والی جماعت ہے, تو ایک وہ خطہ جہاں پر اکثریتی آبادی شیعہ کی ہو اور جو فرقہ ہے وہ بڑا حساس معاملہ ہو, وہاں مسلم لیگ نون کا برسر اقتدار آنا کیا نتائج لا سکتا ہے یا کیا معنی رکھتا ہے؟
جی, یہ بالکل تاثر یہی تھا کچھ عرصے پہلے تک بھی کہ مسلم لیگ ایک فرقے کی جماعت ہے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب جنرل ضیاء کے زمانے میں پیپلز مسلم لیگ کے جو پارٹی تھی اس کی پورے پاکستان میں جو حشر ہوا تھا تقریباً ویسا ہی گلگت بلتستان میں بھی ہوا تھا. اس کی وجہ سے چونکہ یہ پارٹی بہت کمزور پڑ گئی تھی, اس کے جو لیڈرز تھے سیاستدان تھے وہ سارے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے تھے. یہ تاثر اس کے بعد سے زیادہ پکا ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ کسی ایک فرقے کی جماعت ہے, چونکہ زیادہ تر جانے والوں میں اہل تشیع کے زیادہ لیڈرز تھے جو انہوں نے بعد میں جا کے مسلم لیگ قائد اعظم جو پارٹی تھی اس میں گئے اور حکومت بنائی تھی.
تو پھر اب مسلم لیگ نون نے اتنی نشستیں کیسے جیت لیں, اب کیا ہوا, یہ تاثر ختم ہو گیا ہوا ہے پارٹی کے بارے میں؟
یہ زیادہ تر تاثر چونکہ پولیٹیشنز کا اپنا پھیلایا ہوا تھا, اس میں اپوزیشن پارٹیز کا میرا مطلب ہے. یہاں کے جو ظاہر ہے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ تعصب, ہم ان کو تعصبی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی پارٹی ہے اور تعصب کر کے کوئی ایک محلے تک یا ایک علاقے تک تو یہ نہیں رکھ سکتے. تو تعصب ختم ہونے کا بنیادی اس کی وجہ یہ بنی کہ جب مسلم لیگ نواز فیڈرل گورنمنٹ میں آئی تو پرائم منسٹر آئے اور جس طرح کا پھر ٹریٹمنٹ اس کے بعد سے انہوں نے سٹارٹ کیا یہاں سے, اس سے یہ تاثر ختم ہوا. مثال کے طور پہ نواز شریف اپنے جو حالیہ دورے میں گلگت میں آ کے انہوں نے جو اعلانات کیے اس کے زیادہ تر بینیفیشریز سنی نہیں تھے, اس میں یا اسماعیلی تھے یا شیعہ تھے.
یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, ایک نشست اس وقت اس لمحے وہ بھی متنازع 14 سے 1 پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں,
یہ بالکل انٹر لنکڈ ہیں جو ساری چیزیں ہم جن کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ بڑی توقعات تھی ان لوگوں کو اس حکومت سے اور اس کو وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. مثال کے طور پہ پھر وہی بات 70s کے بعد سے آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس خطے کو پولیٹیکل پروسیس دیا, یہاں پہ جو ایف سی آر کا کالا قانون جسے کہا جاتا تھا اس کو ابالش کیا, جاگیری اور میری نظام یہاں پہ تھا اس کو کیا اور پالیٹکس کو انٹروڈیوس کروایا انہوں نے.
اتنا کچھ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خطے کو شناخت ایک جس سطح پر بھی اس وقت ہے وہی لے کر آئی تو پھر یہ نتیجہ کیوں؟
پیپلز پارٹی نے 5 سال میں, چونکہ پہلے جتنے کارنامے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی نے دیے, اس کے باوجود پیپلز پارٹی 14 سیٹوں سے 1 سیٹ پہ کیسے آ گئی. یہی دیکھیں کہ 5 سال میں قانون سازی کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے پھر بھی کام کیے یہاں پہ آ کے. اس اسمبلی نے کافی بل پاس کیے جن کا مستقبل میں یقیناً عوام کو فائدہ ہوگا, لیکن آن گراؤنڈ ایسی چیزیں بالکل نہیں کی جو جن کی وجہ سے غریب آدمی یا ان پڑھ آدمی ووٹ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں پورے گلگت بلتستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گی 5 سالوں کے دوران. جابس کے حوالے سے بہت کسی حد تک جابس دی گئیں لیکن بہت سارے الزامات یہ تھے کہ جابس سمپلی سیل آؤٹ ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ دھرنے دیے یہاں پہ مختلف ٹائمز پہ, وہ اس کا ثبوت ہیں کہ اس میں جو ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں تھی اس کو انہوں نے سیل کیا تھا. آپ کو سڑکوں پہ پھرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. کرپشن بے انتہا تھی اس دوران جس کی بھی بہت سارے ثبوت مختلف اخبارات,
یعنی وہ بنیادی چھوٹے چھوٹے مدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو لے ڈوبے اس الیکشن میں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا گڑھ سکردو سمجھا جاتا رہا ہے, اس طور سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق لگ رہا ہے کہ نشستیں آئیں گی. اب مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو سارے حلقوں میں مذہبی جماعتوں نے بھی امیدوار کھڑے کیے تھے, خاص طور پہ مجلس وحدت المسلمین اور اسلامی تحریک پاکستان. ان کا لگ رہا ہے کہ صرف 2-2 نشستیں ہی حاصل کر پائی ہیں. ایسی ہی توقع تھی؟
جی تقریباً ایسی ہی توقع تھی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے 24 حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے تھے. ایک نے 15 میں اور ایک نے تقریباً کوئی اتنی تعداد تھی. تو جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اس سے زیادہ فی الحال ان کے لیے ممکن نہیں تھا. ایم ڈبلیو ایم بھی نئی جماعت ہے, نئی انٹری ہے اور انہوں نے اچھی خاصی محنت کی ہے اپنے ایریاز میں, اور میرے خیال میں یہ بڑا ان کے لیے حوصلہ افزا نتیجہ ہے کہ 2 سیٹیں انہوں نے لی ہیں. اسی طرح جو تحریک اسلامی ہے ان کے لیے بھی, چونکہ ان کے درمیان کمپٹیشن تھا, ووٹ اس کی وجہ سے ڈیوائڈ ہو رہے تھے جہاں جہاں یہ دونوں پارٹیز ہیں, تو ایک دوسرے کو انہوں نے ریپیل کیا ہے جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹس ہارے ہیں یا جیتے ہیں. تو اگر یہ ایک پارٹی ہوتی تو شاید یہ ڈیفرنٹ ہوتا یہاں پہ نتیجہ ان ایریاز میں.
بہت شکریہ شبیر میر. اور مختلف حلقوں میں ووٹ کتنے ڈالے گئے؟ 11 حلقوں کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے بی بی سی کو موصول ہونے والے مجموعی تعداد جن میں پوسٹل ووٹ شامل نہیں, اس طور گانچے غزر ہنزا نگر اور گلگت کے اضلاع کی 11 نشستوں کے لیے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 60% سے زائد رہا. ظہیر الدین بابر, بی بی سی, گلگت.
اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں, اپنی ویب سائٹ کے اوپر طاہرانہ نظر ڈال رہا تھا, ظاہر ہے bbcurdu.com پر. bbcurdu.com اس وقت لیڈ اس خبر سے کر رہی ہے جس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان الفاظ کی نئی جنگ شروع ہوئی ہے. مشرقی پاکستان میں مداخلت کے بھارتی اعتراف کا نوٹس دیا جائے. ہمارے ساتھی ہارون رشید کی رپورٹ آپ نے سلسلے میں سنی تھی. دوسری خبر, کئی برسوں بعد پاکستان ایران ٹرین سروس کا آغاز. یہ ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس وقت 2 نمبر پر ہے. جائے پیدائش یروشلم, مگر اسے آپ اسرائیل نہ کہیں. امریکی سپریم کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ جس سے ریڈیو سربین لیڈ ہوا تھا, اس وقت bbcurdu.com پر 3 نمبر پر ہے. سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر مہپارہ صفدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے میٹ ہاؤلز. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن حسب معمول سربین کے اختتام پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے, اور آج خبروں کا مورچہ احمد رضا نے سنبھال رکھا ہے.
امریکہ کی سپریم کورٹ نے 2002 کے قانون کو کالعدم قرار دیا ہے جو یروشلم میں پیدا ہونے والے امریکی شہریوں کو اسرائیل کو اپنی جائے پیدائش قرار دینے کی اجازت دیتا تھا۔ برسوں بعد پاکستان اور ایران کے درمیان پہلی مال گاڑی چلی ہے۔ پاکستان میں اغوا اور قتل کے جرم میں موت کی سزا پانے والے شفقت حسین کی پھانسی چوتھی بار مؤخر کی گئی ہے۔ دو بڑے بین الاقوامی اداروں نے کہا ہے کہ بحیرہ روم کے ذریعے یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد محض اس سال اب تک 100,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں سب سے لمبے عرصے قید تنہائی کاٹنے والے قیدی کو بالآخر رہا کیا گیا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے 3 برس پہلے فٹ بال میچ کے دوران خونی تشدد میں ملوث ہونے پر 11 افراد کی سزائے موت کی توثیق کی ہے، اور رومانیا کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو حاصل استثناء ختم نہ کرنے کے حق میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔